الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. آج ہر انسان اس بات کو بخوبی یاد کرتا ہے کہ اللہ نے یہ زندگی دے رکھی ہے، یہ کیسے گزر رہی ہے، اور شب و روز ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، یہ پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں، مگر میں اپنی زندگی میں کیا کچھ کما رہا ہوں، میں نے کیا کیا ہے. یہ ایک احساس ہے جو مسلمان کی زندگی میں عام ہوتا ہے. وہ اپنے بارے میں ضرور سوچتا ہے، اس لیے کہ وہ بہرحال جو ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس دنیا کی عارضی زندگی پر اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی پر، یہی ایمان ہی اس کو یہ مجبور کرتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور رات جب ہو جاتی ہے تو دن بھر کو میں نے کیا کمایا. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو بار بار ایک مسلمان کو ہچکولے دیتی ہیں، اور مسلمان سوچتا ہے، اور انسان بھی سوچتے ہیں. جو ایسے لوگ جن کا قیامت پر یقین نہیں، اللہ پر یقین نہیں، وہ بھی ضرور اس بات کو سوچتے ہیں کہ میرا گزشتہ سال کیسے گزرا، اور اس سال میں نے کیا اچیو کرنا ہے، اور آئندہ میں نے 10 سال میں اپنے آپ کو کہاں کھڑے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ہر ایک نے اپنی ایک منزل بنائی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے. لیکن مسلمان کی جو سوچ ہے ذرا منفرد سی ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بڑے حوصلے دیے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بڑے اچھے انداز سے اور بڑے پیارے انداز سے یوں سمجھایا ہے کہ ہم میں جینے کا ایک لطف بھی باقی رہے، اور جو اینڈ ہے وہ ہمارا اچھا بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچیو بھی کر سکیں، کچھ بہتر چیز بھی ہمیں حاصل ہو سکے. تو وہ کیا چیز ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اس زندگی کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اس بارے میں ایک مختصر سی بات کی ہے. انما الحیات الدنیا لہو و لعب. مسلمانوں، یہ یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں، ایک کھیل ہی ہے. میں صبح اٹھتا ہوں، کچھ کام کاج کر لیتا ہوں، کچھ غور و فکر کر لیتا ہوں، ہاتھوں سے، پاؤں سے، منہ سے بول کے، اپنے آپ کو حرکت دے کے میں کچھ کر لیتا ہوں، اور دیکھا جائے تو میرے نزدیک وہ اہم ہے، مگر لاکھوں کروڑوں انسانوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کھیل ہے، بس ہر ایک دوسرے کو بتاتا ہے میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں، یہ ہوتا ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا وقت گزارنے کے لیے ان سارے کاموں کو کرتا ہے اور اسی کھیل کود کے نتیجے میں اس کو کچھ حاصل ہو جاتا ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اپنے دل کو بہلا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جب سحر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے اب میرا دل اکتا گیا ہے اس سے۔ یہ سحر ہو جانے کی جو بات ہے انسان کے لیے ذرا مشکل ہے، الا ماشاء اللہ پیٹ ساتھ لگا ہے، ضرورتیں ساتھ موجود ہیں، خواہشات بھی دل میں ڈول رہی ہوتی ہیں، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو آخری لمحے تک چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، اور وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے جو لازمہ ہے ہماری انسانوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے، جس کے بغیر ہم یہاں جی نہیں سکتے، مگر اللہ نے ایسے لوگوں کی کاوشوں کو بیکار قرار دیا ہے جو صرف دنیا کی کھیل کود میں تو مست رہتے ہیں مگر یہ غور نہیں کرتے کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا، بھول گئے اور ملے اور ملے مگر ایک اصل چیز بھول گئے، وہ اصل چیز کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، کہ تم قبروں میں چلے گئے، زیارت کر لی تم نے قبروں کی، خود قبروں کا ایک حصہ بن گئے۔ اس حد تک انسان مست ہو جاتا ہے اپنی اس لائف میں، وہ مرنا بھول جاتا ہے، اور جو کچھ بھی کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، اس پہ وہ غور نہیں کرتا کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ ٹھیک ہے دنیا مل جاتی ہے مگر کیا آخرت سنوری؟ ایک سوال ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ہم سب انسانوں کو بڑے اچھے انداز سے آگاہ کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی ہر انسان نقصان میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے، یعنی اس کے صبح و شام جو گزرتے ہیں اس کا ماضی بن جاتا ہے، اس کا حال ہے، اور پھر مستقبل بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، مگر ایک ایک انسان اپنے اس ماضی حال اور مستقبل کے چکر میں اپنی لائف کو بالکل اسی طرح پگھلا رہا ہے جیسے ایک برف پگھل جاتی ہے۔ برف بیچنے والا جب برف بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جب تک برف نہیں بک رہی اور جتنی پگھل رہی ہے اتنا میرا نقصان ہے۔ اسی طرح ایک حساس انسان اور مسلمان بھی، وہ ضرور اپنی زندگی کی عمر جو ہے وہ پگھلتے دیکھتا ہے تو وہ ضرور سوچتا ہے کہ میں کتنا نقصان اٹھا رہا ہوں اور کتنا میں نے فائدہ پایا۔ والعصر، زمانہ ماضی کا بھی ہے جس کو دیکھ کے ہم بعض اوقات بڑا فخر کرتے ہیں، مگر اس زمانے کو اگر نظر دوڑائیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ واقعی ہماری ایک بڑی زبردست تاریخ ہے، ہمیں بڑا عروج ملا، ہم نے بڑی ترقیاں کی، ہم میں ایسے انسان پیدا ہوئے جو بڑے طاقتور تھے، جنہوں نے اپنے دور میں ترقی کی انتہاؤں کو چھوا۔ والعصر، زمانے کو غور کرے انسان، ماضی کو دیکھے، اپنے ماضی کو دیکھے، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، بچہ بن کے اس دنیا میں آیا، کمزور بچپن، بے فکری کی عمر، ذرا تھوڑا سا آگے بڑھا غور و خوض کا خیال یا مادہ بندے کے اندر پیدا ہوا، فکر نے جگہ بنا لی، اسکول جانا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، کام کرنا ہے، اٹھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنے ہیں، پابندیاں ہیں والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، اور بندہ اسی طرح کھیل کود کرتے کرتے جب جوان ہوتا ہے تو جوانی کو عمر ماضی بھول چکا ہے، بچپن بھول گیا، اب جوانی حال پر بڑا خوش ہے، ہر حال میں بندہ خوش رہتا ہے، اور جوانی میں اس کو جو کچھ ملتا ہے اس سے انجوائے کرتا ہے، اور اسی میں ساری تگو دو محنت، کہ یہی وقت ہے محنت کا تاکہ آخری عمر میں آرام سے وقت گزار سکوں۔ کرتے کرتے بال آہستہ آہستہ سفید ہونا شروع ہو گئے. یہی بال جب سفید ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ نَذِيرٌ أَوَلَمْ يَتَذَكَّرْ. کیا بندہ اپنے وجود سے یہ سبق حاصل نہیں کر پاتا کہ اس کے پاس ایک نذیر آ جاتا ہے, وارنر, تو بھائی جوانی گزر رہی ہے اور تمہاری داڑھی کے بال اب سفید ہو گئے ہیں, سر کے بال سفید ہو رہے ہیں. یہ سبق ہے اس بات کا کہ اب عمر ختم ہونے والی ہے, کچھ تیاری کر لو, کچھ سنبھال لو اپنے آپ کو, کچھ آخرت کا بھی کر لو, کچھ آگے کی زندگی بنا لو. یہ نذیر بھی اللہ دنیا میں انسان کو بخش دیتا ہے, اس سے غافل نہ ہو. لیکن ہے یہی کہ وقت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے, کیسی کشش ہے اس وقت میں اور بندے کے حال میں کہ وہ ماضی کو بھول جاتا ہے, حال کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے اور مستقبل کا اس کو کوئی پتہ نہیں. یہ کیسی زندگی ہے ہم سب انسانوں کی. اسی کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر. کتنی ترقی ماضی میں کر لے, حال اپنا کتنا ہی خوش قسمت خوش بہترین بنا لے اور مستقبل کے بارے میں جتنے بھی بہترین خواب دیکھ سکے, لیکن حقیقت یہ کہ یہ بندہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا, کبھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا, بلکہ یہ بندہ نقصان ہی نقصان میں ہے. تو پھر فائدہ کس کو ہے؟ کون ہے جو مطمئن رہ سکتا ہے؟ کون ہے جو اپنے حال سے بھی مطمئن ہو اور اپنے مستقبل سے بھی مطمئن ہو؟ کون ہے جو فکر یہ کرتا ہے کہ میں آج کا دن گزار کے شام کو اندازہ کر لوں کہ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک کیا کھویا اور کیا کمایا, کتنی میں آگے بڑھا, کتنی خوبیاں میرے اندر پیدا ہوئیں, کتنا پیسہ بنایا, کتنی ترقی کی؟ بندہ یہ سوچتا ہے. لیکن کون ہے جو کامیاب ہو سکتا ہے؟ سوچ کی حد تک تو سب کی سوچ ٹھیک ہے, لیکن کامیابی کس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی نصیحت کریں, اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کے نتائج اگر مصیبت اور تکلیف میں آتے ہیں تو برداشت کرنے کی نصیحت کریں. یہ لوگ کامیاب ہیں. یہ چار خوبیاں ہیں جن کے اندر یہ ہوں, اور یہ واقعی اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پانا چاہیے مجھ کو, تو اس کے لیے یہ چار خوبیاں ہیں جو اس کو پانی چاہیے. اور اسی کے لیے فی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اسی کے لیے آپس میں مقابلے کرنے چاہیے کہ یہ نیکی میں آگے بڑھ رہا ہے تو میں پیچھے کیوں رہوں, میں بھی آگے بڑھوں. یہ اصل چیز ہے ایمان. پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پر ایمان, یہ بندے کو بڑا اعتماد دیتی ہے. ایسا ایمان جو اللہ پر ہو, کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں ان الدہر, میں زمانہ ہوں, ماضی حال مستقبل تمہارے لیے ہو سکتا ہے میرے لیے نہیں ہے, میں اول ہوں اور آخر ہوں, میں زمانہ ہوں, اس کا خالق میں ہوں, یہ میرے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں, بندے کا مستقبل بھی, بندے کا حال بھی اور بندے کا ماضی بھی میرے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. تو والعصر, زمانے کی قسم اللہ فرما کے اٹھا کے فرماتے ہیں کہ فائدے میں وہی لوگ رہیں گے جو ایمان لائیں گے, مجھ پر ایمان رکھیں گے, اپنا مستقبل مجھ پہ چھوڑ دیں, میں ان کا مستقبل بنا دوں گا بشرطے کہ میرے بندے بن جائیں. اور اپنے حال کو بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اپنے حال کو بھی مجھ پہ چھوڑ دیں. توکل علی اللہ جس کو کہتے ہیں, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ, جائز کام کے لیے, ناجائز کے لیے نہیں. وہ بڑی بابرکت ذات ہے, وہ تھوڑا بھی دے دے تو اس میں بھی ایسی برکت پیدا کر سکتا ہے کہ انسان اپنا حال اور اپنا مستقبل بھی بہتر سے بہتر سمجھ سکتا ہے اور مانتا ہے کہ واقعی اس میں جو لذت ہے وہ اس کمائی میں شاید نہیں ہے جو ڈھیروں کمائی انسان کر لے، گھر بنا لے، بینک بیلنس بنا دے، گاڑیاں، نوکر چاکر ہوں، سب کچھ ہوں، مگر جو سکون اندر کا ہے وہ برکت اس میں نہیں ہوگی. اللہ پر اعتماد کہ رازق وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، وہی رب العالمین ہے، جو دنیا جہان کو پال رہا ہے وہ مجھے بھی پال دے گا. اللہ پر اعتماد، اس پر ایمان کہ رازق وہی، مالک وہی، خالق وہی، سب کچھ وہی کرنے والا. میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کرتا ہوں، جو وہ کہتا ہے میں کرنے کو تیار ہوں، میں کرتا جاؤں اللہ دیتا جائے گا. اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے جاؤ تو میں بھی تمہیں دیتا جاؤں گا. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ پر ایمان سب سے پہلی بات، بنیادی بات. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی ذات پر بڑا اعتماد ہے، سیلف کانفیڈنس. دوسروں کے لفظ ہم نے چوز کر لیے اپنے لیے، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب اپنے اعتماد پر بندہ قدم اٹھاتا ہے اور کام نہیں ہوتا تو مایوسی کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے. اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. اپنے آپ کو بندہ اللہ کے آگے گرا دے، سبمٹ کر دے، اللہ تیرا حکم ہے، مان رہا ہوں، کروں گا، اور اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، لیس للانسان الا ما سعا، کہ تو نے کہا ہے کہ جو کوشش کرے گا انسان اس کو اسی کا وہی بدلہ ملے گا، وہی کچھ وہ حاصل کر سکے گا. مجھے اس پر اعتماد ہے. لیکن بندہ یہ کہتا ہے نہیں، جو میں کروں گا اس کا یہی رزلٹ نکلے گا، یہ اپنے اوپر اعتماد ہے، اللہ پر نہیں ہے. اس کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھائی کہ مسلمانوں، اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر ایک چھوٹے سے پرندے سے سبق حاصل کر لو. ایک پرندہ صبح جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اور جب شام کو واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. اس کو صبح کی فکر نہیں ہے، صبح کی فکر نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے پالا ہے، پیدا کیا ہے، وہ پالے گا، وہی دے گا، وہی کھلائے گا، وہی پلائے گا. مگر بندہ توکل تو کرے، اعتماد تو کرے اللہ کی ذات پر. اس معاملے میں کمزوری ہے، بڑی کمزوری ہے ہم مسلمانوں میں. دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم اپنے اوپر بڑا اعتماد کرنے لگ گئے ہیں، اور اللہ سے اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. جبکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ رازق میں ہوں، کوئی اور نہیں، رزق کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہوں جتنا مرضی دوں اور جس کو چاہوں کچھ نہ دوں. اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے اس لیے نہیں دے رہا میں غریب ہوں. وہ جانتا ہے کہ یہ غریب آدمی اس کو دے دیا تو یہ پھول جائے گا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھے گا، گناہوں میں انوالو ہو جائے گا، لت پت ہو جائے گا، اس لیے اس کو میں بچا کے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو نہیں دینا چاہتا. اور جس کو دے رہا ہے اس کی بھی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. اس لیے رب کی ذات پر اعتماد، ایمان، یہ بنیادی چیز ہے. پہلی چیز اللہ پر ایمان، یہ انسان کے حالات کو درست کر سکتے ہیں. اس کا زمانہ چاہے حال ہے یا مستقبل ہے، اللہ پر ایمان بہتر بنانے کے لیے، کچھ اچیو کرنے کے لیے، یہ بنیادی چیز ہے. دوسری چیز عمل صالح ہے، نیک عمل. اور عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کسی اور کی ملاوٹ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق آپ نے جیسا کیا ویسے ہی کیا جائے. شریعت کا حکم ہو اور اللہ کے لیے کیا جائے، اور جس طرح اللہ کے رسول نے کیا ویسے کیا جائے، یہ عمل صالح ہے. کچھ بھی عمل ہو، کم از کم اس میں ضرور یہ نظر ڈالنی چاہیے، غور و فکر کر لینا چاہیے کہ میں کر تو رہا ہوں، کیا واقعی یہ عمل صالح ہے؟ کہیں میرے دل کی نیتیں، ارادے کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی پر احسان جتانے کے لیے تو نہیں. اگر ایسی بات ہے تو یہ اللہ کے لیے پھر نہیں ہے. پھر میں جس کے لیے کر رہا ہوں میرا حق بنتا ہے، میں اس سے جا کے ریوارڈ لوں، میں اللہ سے کیوں لیتا ہوں؟ میرے اندر میرا منصف مجھے یہ بتا رہا ہے تو تم نے یہ کام لوگوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے تو نہیں کیا. تو یہ تو دھوکا ہے. کیا اللہ نہیں جانتا اس چیز کو کہ جس کے لیے کیا پھر میں اس سے جا کے کہوں بھائی یہ کام میں نے آپ کے لیے کیا تھا، آپ مہربانی کیجیے اس کا صلہ مجھے دے دیجیے. یہ کیا بات ہے کہ کروں میں کسی کے لیے اور ریوارڈ لوں میں اللہ تعالی سے؟ نہیں. عمل صالح کی پہلی شرط ہے کہ صرف اور صرف وہ اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا ہے کیا ہے ویسے کیا جائے. اپنی طرف سے ہم کسی عمل کو نیک نہیں بنا سکتے کہ چونکہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے لہٰذا میں کر رہا ہوں، مجھے یہ انداز بڑا بھاتا ہے. نہیں، یہ عمل صالح نہیں ہے. وہی طرز، وہی انداز جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی ادا، وہی الفاظ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہی اگر کیے جائیں، ویسے ہی ادا کیا جائے تو یہ عمل صالح ہے، ورنہ وہ نہیں ہے، چاہے کتنا ہی خوبصورت بنا لیا جائے اس کو. یہ حدیث آپ نے اکثر و بیشتر سنی ہوگی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، گھر کا دروازہ کسی نے ناک کیا تو تین اپنے ہی قریبی ہمارے رشتہ دار آئے دروازے پہ، سلام کیا، جواب دیا. انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے اللہ کے رسول اپنی رات اپنے گھر میں کیسے گزارتے ہیں، کیونکہ دن کے جو معاملات ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، لوگوں سے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ کا گفتگو ہوتی ہے، کیسے چلنا ہوتا ہے، کیسے معاملات کو آپ ڈیل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے. لیکن رات کا معاملہ ہم سے چھپا ہوا ہے، آپ رات کیسے گزارتے ہیں؟ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی جو ہے اس کو بھی اللہ نے چاہا ہے کہ میں کھول کے دنیا والوں کے سامنے رکھوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں. گھر کی جو زندگی ہے چار دیواری کے اندر، وہ زندگی جو پرائیویٹ ہوتی ہے، جس کو نہ میں پسند کرتا ہوں نہ آپ پسند کرتے ہیں کہ اس زندگی کے بارے میں کوئی سوال کرے یا کوئی جانے، لیکن اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو نجی زندگی ہے، پرائیویٹ زندگی، اس کو بھی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی ہمیں خیر ملتی ہے، ہمیں سبق ملتے ہیں کہ ہم اس کو بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول گھر کے اندر اپنی لائف کو بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کس طرح گزارتے تھے. یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے جس میں ہمیں ہم پابند ہیں کہ وہاں بھی ہم وہ کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. تو امہات المومنین نے، ام المومنین نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد گھر آتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر آخری پہر اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا قیلولہ کرتے ہیں یا سو جاتے ہیں، اتنے میں اذان ہوتی ہے تو مسجد چلے جاتے ہیں. مختصر الفاظ میں انہوں نے سمجھا دیا، سمجھ گئے. لیکن سمجھنے کے فوراً بعد یہیں باہر کھڑے کھڑے آپس میں بات کرتے ہیں، اور ام المومنین نے ان کی باتوں سے اندازہ لگایا، یہ ان کے الفاظ ہیں، کأنہم تقالوها، کہ انہوں نے جو ہی یہ باتیں سنی کہ اللہ کے رسول رات کو اس طرح آرام بھی کرتے ہیں اور آخری پیر اٹھتے ہیں اور اٹھ کے نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور پھر آپ لیٹتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے، تیار ہو کے مسجد چلے جاتے ہیں سنتیں پڑھ کے. تو ام المومنین کہتی ہیں کہ کأنہم تقالوها، انہوں نے اپنے لیے ان کاموں کو بڑا تھوڑا سمجھا. یعنی آپ کے جو عمل ہیں وہ آپ کے لیے مناسب ہے، مگر ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمیں کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ خوش ہو جائے. اور پھر کہنے لگے، اینا نحن من النبی، ہم کہاں اور اللہ کے نبی کہاں؟ آپ تو بخشے ہوئے، ہم تو بڑے گناہکار ہیں. یہی باتیں ہم بھی عمل صالح اپنانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اینا نحن من النبی، آپ کہاں ہم کہاں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں. تو لہذا کچھ طے کرنا چاہیے کہ کچھ ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے. اب طے جو کرتے ہیں وہ ایک کہتا ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد رات کو میں کبھی نہیں سوؤں گا، میں ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھا کروں گا. بڑا خوبصورت وعدہ ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، عہد ہے، عمل ہے، جس کو وہ دو بندوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ میں گواہ کرتا ہوں، بناتا ہوں تم کو، اللہ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ رات کو کبھی نہیں سوؤں گا اور رات کو میں مسلسل مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا رہوں گا. کتنا اچھا عمل ہے. اور دوسرا کہتا ہے میں بھی عہد کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں. کتنا اچھا عمل ہے. اور تیسرا کہتا ہے میں جوان ہوں، شادی کی بڑی خواہش ہے، لیکن آج کے بعد میں عہد کرتا ہوں کہ میں نے شادی نہیں کرنی، میں ہمیشہ کنوارا رہوں گا، کیونکہ یہ شادی کے جھنجھٹ، بچے، بیوی، کام، یہ اللہ کی یاد سے روک دیتے ہیں، نیک عمل نہیں کرنے دیتے. اس لیے ان چیزوں کو میں چھوڑتا ہوں، اپنی آخرت بنانے کے لیے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. دیکھا جائے تو یہ کیا عمل ہیں، بڑے خوبصورت عمل ہیں. قرآن پڑھنا رات کو مصلی پہ، جس کی تعریف، جس کا مطالبہ اللہ نے اپنے رسول سے کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. اللہ کے رسول رات کو بھی کچھ حصہ مصلی پہ کھڑے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا تھوڑا، آدھا اور اس سے کم، کچھ نہ کچھ اختیار کیجئے، مصلی پہ ضرور کھڑا ہوئیے اور قرآن پڑھیے. اللہ کو پسند ہے، نبی سے مطالبہ کیا ہے. اور ایک اللہ کے نبی کا صحابی اگر یہ کہہ رہا ہے کتنا نیک عمل ہے. اور اس طرح روزے رکھنا، اس کا بندہ سوچ نہیں سکتا کیا ریوارڈ ہے. اور شادی نہ کرنا، اور صرف اس لیے کہ میں نے آخرت سنوارنی ہے، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، مجرد زندگی گزارنا چاہتا ہوں. بڑے اچھے نیک نیتی ہے، بڑے اچھے عہد ہیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم میں جب یہ بات آتی ہے تو آپ فوراً ان کے پیچھے دوڑتے ہیں اور انہوں راستے میں جا لیتے ہیں، اور راستے میں پکڑ کے آپ فرماتے ہیں انتم الذی قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ نوجوان ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں، یہ عہد کیا ہے. کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول ہم ہی ہیں. آپ فرماتے ہیں سنو، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، سنو اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور تقوی اپنے دل میں رکھتا ہوں. تم یہ عہد کر کے کیا چاہتے ہو، مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو؟ تم زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہو؟ تم زیادہ متقی بننا چاہتے ہو؟ سنو، میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، یہ میرا طریقہ ہے. جس نے اس طریقے کو چھوڑا اور کوئی اور طریقہ اپنایا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ فیصلہ کن، یہی عمل صالح ہے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں. عمل صالح یہ نہیں ہے کہ میں خود کوئی اچھا سا عمل بنا لوں، یا کسی کو کرتے دیکھ لوں، یا کسی بزرگ نے، بڑے نے، میرے والد نے، دادا نے مجھے بتا دیا کہ بیٹا یہ عمل کرو. یہ عمل صالح نہیں ہے. وہاں صرف چلے گی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. یہ ہے دوسری چیز، وعامل الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں. یہ نیک اعمال میں نمازیں بھی ہیں، سچ بولنا بھی ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا بھی ہے، لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے. یہ سب نیک اعمال ہیں. کسی کو خاموشی کے ساتھ کچھ دے دینا یہ بھی نیک عمل ہے، اور حلال کمائی کما کے گھر آنا اور خود کھانا بھی، بچوں کو کھلانا، یہ بھی نیک عمل ہے. عمل صالح کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن لمٹس وہی ہیں کہ اللہ کے لیے ہو، اللہ نے حکم دیا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو. یہ عمل صالح ہیں. ایک ایک عمل پہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے بندے کا کردار، اس کی گفتگو، اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کی ڈیلنگ، معاملات جب اچھے ہوں گے تو اللہ خوش کیوں نہ ہو. ایسا بندہ معاشرے میں کتنا اچھا سمجھا جاتا ہے، اور یہ بندہ کیوں نہ خوشحال زندگی گزارے، باعزت زندگی گزارے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات صحیح ہوں، اللہ کے ساتھ صحیح ہوں. تو ایسا بندہ کون سا کون بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے بڑے خسارے کی زندگی گزاری ہے؟ ہر کوئی یہی کہے گا کہ کامیاب انسان ہے تو یہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو ہم جب پڑھتے ہیں، اور آپ نے تھوڑے عرصے میں جتنا کچھ حاصل کیا، یہ کیا کامیاب انسان کی زندگی نہیں؟ اس کو چھوڑ کے اگر کچھ اور آپ کرتے تو کیا آج رسول اللہ کا کوئی نام لینے والا تھا؟ اور آپ کی اقتداء میں جن جن لوگوں نے اسی طرح اپنی زندگی گزاری، کیا ہم ان کو کامیاب لوگ نہیں سمجھتے؟ چاہے دنیا ان کو نہیں ملی، آخرت تو اپنی بنا گئے نا. یہ کیا ہے کہ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو داؤ پہ لگا کے ایک عارضی زندگی پہ سب کچھ فنا کر دیا جائے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ مسلمان کو اسلام عقل مند بنانا چاہتا ہے. عقل مند بنو، سوچو عارضی زندگی میں تھوڑے سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور اس میں اگر نقصان ہو آخرت کا، یہ عقل مندی نہیں ہے. آپ خود فرماتے ہیں میری امت کا عقل مند انسان وہ ہے جو آج زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اس عمل کا مجھے آخرت میں فائدہ ہے کہ نہیں. اگر اس کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ قدم اٹھا لیتا ہے، اور اگر نقصان نظر آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ میری امت کا عقل مند انسان ہے. کیا یہ عقل مندی ہے؟ کیا ہماری میجورٹی آج اس سبق کو بھول نہیں گئی؟ وہ کہاں ہے عمل صالح؟ یہ نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، حج زکات دے دینا، عمرے کر لینا، اور لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہ ہوں، یہ کون سا عمل ہے؟ کون کہتا ہے اس کو یہ عمل صالح ہیں؟ اس لیے لوگ وہی کامیاب ہوں گے، ان کو اللہ عزت دے گا، ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت معزز محترم بنائے گا، جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو سچ کی، سچ اپنانے کی، سچ پر قائم رہنے کی نصیحت کرتے ہیں. حق کڑوا ہوتا ہے، صحیح بات اچھی نہیں لگتی بہت لوگوں کو، لیکن جس کے دل میں یہ جڑ پکڑ جائے اس کو پھر کوئی ہلاتا نہیں ہے. اس کے مخالف بھی بہت بن جاتے ہیں، پسند بھی نہیں کرتے لوگ. اور حق پر قائم رہنا بذات خود بھی بڑا دشوار ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو جو حق کو پکڑ لیتے ہیں، تھام لیتے ہیں، دل میں جگہ بنا لیتی ہے وہ چیز، اور ارد معاشرہ لوگ پسند نہیں کرتے، بڑے طوفان آتے ہیں، جکڑ چلتے ہیں، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں. اور برداشت بھی نہیں کرتے بلکہ جو اس میں پھنس گیا ہو، حق کو اختیار کرنے میں وہ مشکل میں پڑا ہوا ہو، دوسرے اس کے مسلمان بھائی تماشا نہیں دیکھتے، وہ اس کے پاس آتے ہیں، اس کو تسلی دلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں میرے بھائی کوئی بات نہیں، حق ہے، ڈٹے رہو، اللہ نے انشاءاللہ تمہیں بہت ریوارڈ دینا ہے. اس کو تسلی دلاتے ہیں تاکہ وہ حق پر ڈٹ جائے. یاسر، ان کے بیٹے عمار، سمیہ، ابو جہل ان کو اذیت دے رہا ہے، کوڑے برسا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے گزرے اور آپ نے فرمایا صبرن یا آل یاسر. یاسر کا خاندان صبر، برداشت کرنا ان تمام چیزوں کو، اس ظالم انسان کے ظلم کو کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ ابدی سزا ہے. حق ہے جس کو تم نے تھاما ہوا ہے، ڈٹ جاؤ اس پہ، جان جاتی ہے چلی جائے مگر اس کو نہ چھوڑنا. کیونکہ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، تمہارا وعدے کی جگہ، ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے. حق پہ ڈٹ جانا. آج اس چیز کو سمجھا جاتا ہے، کوئی بھائی کسی بھائی کو نصیحت کر دے، بھائی تم نماز پڑھتے تھے کیوں نہیں پڑھ رہے، مسجد آتے تھے کیوں نہیں آتے تھے، بھائی یہ کام تم اچھا کرتے تھے کیوں چھوڑ دیا تم نے. ہم پلٹ کے جواب یہ دیتے ہیں، چپ رہو، میرا ذاتی معاملہ ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم کون ہو مجھے یہ نصیحت کرنے والے. یہ غلط بات ہے. مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کو حق پر دیکھتا ہے تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو جا کے تسلی دلائے، اور اگر حق اس کو دبا اور اس کو شر دبا رہا ہے، اس پر ظلم توڑ رہا ہے، تو تب بھی مسلمان اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ خود اگر ادھر ادھر ہو رہا ہے تب بھی مسلمان اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس کو جا کے نصیحت کرنا اس کا فرض بنتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ دین کا حکم ہے. اس لیے یہ مت ہمیں مت سوچنا چاہیے کہ میری قبر ہے میں نے خود جواب دینا ہے، تم کون ہو اس میں دخل اندازی کرنے والے. نہیں، ہم ایک معاشرہ ہیں، مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں کہ تماشبین بن جائیں کہ کوئی اچھی بات کر رہا تھا تو اب وہ بری بات کی طرف چلا گیا تو ہم کہیں ٹھیک ہے جی گمراہ ہو گیا اچھی بات ہے. نہیں، اس کو سنبھالیے، اس کو آگاہ کیجیے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، ڈٹ جاؤ، برداشت کرو. یہ سب تکلیفیں اسلام کی راہ میں آ رہی ہیں، ایک ایک تکلیف اللہ کے ہاں ایسا زبردست ریوارڈ رکھتی ہیں جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. یہ بندے کی اپنی بات نہیں ہوتی، بلکہ قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے یہ سب بات کی جاتی ہے. اس لیے ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، اس معاشرتی زندگی میں یہی کچھ ہے جس کو ہم پا سکتے ہیں. ہم مل جل کے رہیں، آپس میں رہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اور اللہ کا حق بھی نہ بھولیں. یہی کامیاب زندگی ہے، یہی ہے جو ایک مسلمان شام کو سوتے وقت بھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ آج میں نے یہ نیکی کمائی، میں نے یہ نیکی کمائی، اس لیے اس کو قبول فرما. ہو سکتا ہے صبح نہ اٹھ سکوں، اس لیے مجھے معاف بھی کر دے اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ کار تھا کہ رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں کرتے اور اپنے آپ کو نیند کے حوالے کر دیتے تھے. یہی طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، یہی ہے وہ چیز جو ہمارے دل کے ان ارمانوں کو پورا کر سکتی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو کامیاب بنائیں، کیسے ہماری آخرت کامیاب ہو، مستقبل ہمارا بہتر بنے. یہ چار گر ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.